أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
سورة النوح مكمل سورتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأنبياء لكتشر نمبر 5 نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم کنٹینیو کریں گے. سورہ نوح کی تلاوت کی گئی تھی, اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. پہلے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر درد دینے والا عذاب واقع ہو. انہوں نے کہا, اے میری قوم, میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو, وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی, کاش تم جانتے ہوتے. جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار, میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ زیادہ گریز کرتے رہے. جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کرے اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, وہ تم پر آسمان سے لگاتا ہر بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے, حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں یعنی طبقات ایک کے بعد ایک طبقے پر پیدا کیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے, اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے, پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا, اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ رب, یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا, اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا. اے رب, انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو ان کو اور زیادہ گمراہ کر دے. آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے, پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب, کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دینا, اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہی ہوگی. اے میرے رب, مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما, اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا. سورہ نوح 1-28 پوری مکمل سورت. الحمدللہ ہم نے کل نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں جانی تھی. جیسے کہ قرآن میں نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہم کو ملتا ہے اور ان کی قوم کے بارے میں بھی. نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کی قوم کیسی تھی, اور یہ دراصل چونکہ یہ وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی, اس سے پہلے تک لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال ان کے درمیان رہے اور ان کو ایک اللہ کی یعنی توحید کی دعوت دیتے رہے, لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی. آخرکار نوح علیہ السلام نے اپنی آخری کوشش مکمل کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، یعنی بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو زمین پر نہ چھوڑنا اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بچا بھی، کوئی رہتا بھی ہے تو وہ سوائے ظلم کے یا بدتمیزی کے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور کچھ نہ کریں گے، لہٰذا ان کو کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ تو آپ سوچیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد تب کہیں جا کر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی الحمدللہ۔ تو مختلف صورتوں میں ہم کو نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا خاص جو انداز ہمیں نظر آتا ہے، جس سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اسپیشلی دعوت دین کے سلسلے میں، یعنی آج جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اور جتنے بھی لوگ یا تحریکیں، جماعتیں، انسٹیٹیوشنز دین کا کام کرنے میں لگے ہیں اور دین اسلام کا احیاء چاہتے ہیں، یعنی اس کی نشاط ثانیہ، یعنی جو عروج اور ترقی رسول اکرم کے زمانے اور اس کے بعد کے دور تک مسلمانوں میں رہی، اور مسلمان الحمدللہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے حکمراں بن کر رہے کئی سال تک، تو آج لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کی وہ کھوئی ہوئی عزت، اس کا وہ وقار واپس آ جائے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ اس کام میں جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں جب سے اسلام مغلوب ہوا ہے۔ اور دیکھیں، اسلام تو مغلوب نہیں ہوا، اسلام تو ہمیشہ غالب ہو کر ہی رہے گا، لیکن ہم مسلمان مغلوب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی تم ہی غالب رہو گے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اسلام تو اپنی پوری حقانیت کے ساتھ ہر دور میں موجود رہا ہے، اللہ کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو بلند ہی ہے اور وہ بلند ہونے ہی کے لیے ہے الحمدللہ، لیکن ہم لوگ ہیں جو آج اس کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو واپس لانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ جدوجہد قیامت تک جاری رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ پھر سے دوبارہ پوری دنیا پر نافذ فرما دے۔ تو یہاں پر ہمیں قرآن کے مختلف صورتوں میں، آیاتوں میں، ہمیں نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے بہت ہی حسین پیرائے میں، بہت خوبصورت انداز میں، اور نوح علیہ السلام کی وہ کوشش پتہ چلتی ہے کہ کیسے انہوں نے دل سے اور ہر طرح سے، یعنی کوئی ایسی کوشش، کوئی ایسا کونا ہوگا جو انہوں نے چھوڑا نہ ہوگا، یعنی انہوں نے ہر طرح سے، ہر طریقے سے کوشش کر لی اپنی قوم کو سمجھانے، سدھارنے کے لیے۔ تو مختلف صورتوں میں ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ نوح مکمل طور پر نازل فرما دی، جس میں ڈیٹیل میں ہمیں نوح علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ نے قوم کو یہ دعوت بہت ہی خوبصورت حسین انداز میں دی، یعنی دعوت دی، لیکن ان کی قوم کو نہ ماننا تھا، اور ان کی قوم نے آخرکار ہٹ دھرمی دکھائی اور تباہ اور برباد ہو گئی۔ ایک اور جگہ بہت ڈیٹیل میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ ہود میں اور آیہ نمبر 25 سے لے کر 49 تک، بہت لمبی آیات ہیں لہٰذا ہم اس کا صرف ترجمہ دیکھیں گے۔ ہم پہلے پوری قرآنی آیتیں لے لیں گے اور قرآنی آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انبیاء کے قصص میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں کیوں سنایا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اور آج کی زندگی میں ہم اس کو اپنے اوپر کس طرح سے منطبق کر سکتے ہیں، یا ان سے کیا سبق اور کیا دروس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ترجمہ تھوڑا غور سے سنیے گا، یعنی خود قرآن کی آیتوں میں الحمدللہ اتنے سبق پوشیدہ ہیں کہ ہم کو کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں یعنی خواہش مند نہیں ہوں، یعنی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اے برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں یعنی جو غریب لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو ہٹا دوں، تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حکارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہر نبی نے یہ بات کہی کہ نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں خزانوں کا مالک ہوں۔ تو جب کوئی نبی غیب نہیں جانتا تو آپ بتائیے کہ ہم اولیاء اللہ کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کر دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، یعنی ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے۔ سوچیں، یہ بھی بہت ہی واضح انداز میں کہا جا رہا ہے، ہدایت اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے، نبی کو بھی ایون یہ ملکہ حاصل نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑ یعنی ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ کیا جملہ ہے، جو تجوید والے جانتے ہوں گے کہ یہاں پر تجوید کا ایک اسپیشل وہ آتا ہے جہاں آپ اس کو امارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی، بسم اللہ مجرحا و مرساہا، ویری گڈ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا پرانا جملہ ہے، یعنی جو سفر کی دعا ہے، یہ سواری کی دعا ہے، ہمیں کب سے سکھائی گئی ہے وہ، یعنی نوح علیہ السلام سے یہ جملہ چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی تم سواری پر سوار ہو جاؤ تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو، اور اللہ ہی کے نام سے اپنے سفر کی شروعات کی کرو۔ اور قرآن میں ہمیں سواری کی دعا کیا ملتی ہے، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ تو اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا اور ٹہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھی گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی دیکھیے، ایک تو یہ بات کہ وہ لہریں نہیں تھی گویا کہ پہاڑ تھی، اور دیکھیں ہم نے کل وہ ریسرچ پڑھی ہے نا کہ وہ لوگ جو بتاتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے وقت کا طوفان کا ان کو پتا چلا ہے آج جنہوں نے آثار قدیمہ میں ریسرچ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 25 فٹ بلندی تک اس کی لہریں گئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 60 فٹ اونچائی تک اس کی لہریں گئی تھی۔ آپ سوچے ذرا امیجن کریے، سونامی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو لہریں کیا تھی گویا کہ پہاڑ جیسی لہریں تھی وہ۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ ان قریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی سو وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا۔ سبحان اللہ۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے بلیغ جملہ ہے یہ، یعنی اس کے اوپر جو عربی جاننے والے جو ماہرین تھے وہ اش کر اٹھے کہ یہ جو جملہ ہے یہ سبحان اللہ، یعنی کئی بدوی عرب تھے، کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ جملہ سنا قرآن کا بھی انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، تو بے اختیار سجدے میں گر پڑے کہ ایسا بلیغ جملہ یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں، کہ یعنی بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہا جاتا ہے عربی زبان کا یہ جملہ، عربی زبان میں ظاہر سی بات اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا گیا کہ حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر یا جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ دیکھیں ذرا اب یہاں پر بہت غور طلب بات ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ فعل افعال یعنی ایک غلط کام ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں انبیاء کتنے اولو العزم ہوا کرتے تھے، جب ان کو ایک بات پتہ چل گئی کہ ان کے بیٹے کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی وہ غرق ہو چکا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محسوس کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ان سے واقف تھی، سو صبر کرو، انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ سورہ ہود۔ اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ قصص کا مقصد کیا ہے، جو انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ لینسبتک بہی فوادک، کہ اے نبی ہم آپ کا اس سے دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سارا ڈیٹیل والا واقعہ بتایا گیا ہے یہ رسول اکرم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دل کو ثبات کے لیے سنایا گیا کہ اگر آپ کو آپ کی قوم تکلیف دے رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ تکلیف دیے گئے، آپ سے بھی زیادہ ستائے گئے، آپ سے بھی زیادہ لمبے ٹائم پیریڈ تک انہوں نے دعوت دین کا کام کیا، اور ان کے صبر کی انتہا دیکھیے کہ وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پہلے انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یعنی کس کرب عظیم سے وہ گزر رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی اور ان کی دعا قبول کی. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی پیغمبر دراصل اپنی قوم کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. پیغمبر سے بڑھ کر کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر ہمارے والدین سے بڑھ کر ہمارے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہمیں نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں برے انجام سے بچانے والے ہوتے ہیں. اور سورہ قمر میں جو آتا ہے کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے. بس ہم نے زور کی بارش آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس واقعے کو عبرتناک بنا چھوڑا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سبحان اللہ، سورہ قمر میں بار بار ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو نوح علیہ السلام کی بات کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، تو اس ایک شخص کے بدلے کے لیے ہم نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شخص کب سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا، وہ ایک شخص کب سے ان کو پکار رہا تھا، وہ ایک شخص ان کو کب سے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہا تھا. آپ بتائیے، 950 سال کم ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، انہوں نے کس بات کی دعوت دی؟ ایک اللہ کو ماننے کی. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ قوم کو انہوں نے ہر طریقے سے سمجھایا، محبت سے، آرام سے، نرمی سے، شیرینی سے، ان کی تلخ کلامی کے باوجود ان کو محبت سے سمجھاتے رہے، اور بدلے میں یہ جواب میں ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کو اتنا کرب میں مبتلا کیا کہ ہم ان آیتوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنی تکلیف میں مبتلا تھے، کتنی زیادہ وہ تکلیف سے گزرے، اور کتنی زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت دین کا کام ایسے ہی ہو جاتا ہے، یا ہم دعوت دین کو آسان سمجھتے ہیں کہ بس ایک انجوائمنٹ کے لیے وہاں چلے گئے؟ نہیں، یہ جو راستہ ہے یہ بہت پرخطر راستہ ہے. یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اور دین کے راستے کی طرف دعوت دینا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء یہ کام، یہ ورثہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اور اب ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو احسن طریقے سے انجام دیں. تو یہ نہ سمجھے کہ دعوت دین کا کام بس اٹھ کر کھڑے ہو کر کرنے کا ہے، اور بس چند کام کر لیا اور ہم نے حق ادا کر لیا. نہیں، جو دعوت دین کا کام ہے یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ ہمت اور استقامت والے لوگوں کا کام ہے، جو تکلیفوں کو برداشت کرنا جانتے ہو، جو پہلے سے ہی انہیں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، ہمارے نظریات کیا ہیں کہ دین کا کام کرنا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، اس کا مطلب ہم سمجھتے کہ ہمارے اوپر تو بہت زیادہ نعمتوں کی بارشیں ہو جائے گی. ہمارا کانسیپٹ یہ، ہم یہ سمجھتے کہ اچھا دیکھو، وہ فلاں تو قرآن پڑھانے والے ہیں پھر بھی ان کے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے، وہ فلاں تو قرآن پڑھانے والے ہیں پھر بھی دیکھو نو کتنی مشکل میں ہیں. یعنی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو مطلب آپ کے اوپر ساری رحمتیں نازل ہوگی، ہے نا؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی؟ صحابہ کرام کو کوئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ اس راستے میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو پہلے سے سوچ سمجھ کر آنا ہوگا کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ راستہ مشکلات سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مشکلات کو دیکھ کر ہم منہ موڑ جائیں. ایک مومن کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ مشکلات میں راستے کو چھوڑ جائے اور منزل حاصل کرنے کی بجائے اس سے بے دل ہو جائے اور واپس لوٹ جائے. نہیں، مومن جفا کش ہوتا ہے، مومن عزم اور حوصلے والا ہوتا ہے، اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ تو اتنا پختہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کے بھی دل اس سے دہل جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جب خرابی پھیلتی ہے تو بہت ہر طرح کی شرک اور بت پرستی جگہ لے لیتی ہے، جگہ بنا لیتی ہے، اور ہر طرح کے بت معاشرے میں پھیل جاتے ہیں یا ان کی پرستش کی جانے لگتی ہے. کل جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج بھی ہم نے کتنے بت بنائے ہوئے ہیں. آج ہم کھڑے ہوئے بتوں کو نہیں پوجتے ہیں، لیکن ہم لیٹے ہوئے بتوں کو ضرور پوجتے ہیں، اور بھی بہت سارے قسم کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں. تو آج طاغوت کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی بہت سارے ایسے وہ لوگ جن کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا گیا، جن کے کہنے کو مانا جاتا ہے، ہر وہ سرکش طاقت اور قوت جو اللہ تعالی کے مقابلے میں آپ کو اپنی عبادت کی دعوت دے، اپنی بات ماننے کی بات کہے، وہ طاغوت ہے. اور ہم آیت الکرسی میں فوراً اس کی بات کیا پڑھتے ہیں کہ یہ جو طاغوت ہے یہ اس سے بچنا ہے. تو انبیاء ہمیشہ وہ دعوت لے کر آئے، طاغوت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. لوگ جو طرح طرح کے بتوں کو پوجتے تھے، مٹی سے بنے ہوئے بتوں سے لے کر اپنے نفس تک کو لوگوں نے بت یا خدا بنا رکھا تھا، تو ان تمام بتوں کو انبیاء اکرام گرانے کے لیے، ہٹانے کے لیے آئے، اور ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت کی طرف پیغام پہنچاتے رہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے انبیاء اکرام میں، کہ وہ ایک تو خیر خواہ ہوتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو کیا حکم دیا کہ تم اگر قوم کے پاس جاؤ تو کیسے بات کرو. نرمی کے ساتھ، ہے نا. اور یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس تو صرف ارزل لوگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وما نراک تبعک الا الذین هم ارادلون بادی الرائی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے یعنی نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور ہم تو اپنے سے اوپر تم میں کوئی فضیلت نہیں دیکھتے. یعنی ہمیشہ سے کفار مکہ کا یا نوح علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے ان کمتر لوگوں کا مذاق اڑایا جو رسولوں کے آس پاس ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے رسولوں کی بات کو کون قبول کرتا ہے؟ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے. اور کیا ریزن ہے اس کا، آپ بتائیے کیا ریزن ہے؟ کمزور طبقہ کیوں رسولوں کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتا ہے؟ نہیں بتائیں گے آپ لوگ؟ جی، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، نرم دلی ہوتی ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی ہاں، کمزور طبقہ آلریڈی وہ طبقاتی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس میں. جی ہاں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اور چونکہ ان کو کوئی چیز کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہوتا ہے، نہ مال ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز کھونے کا ڈر نہیں ہوتا. جو ان کا عہدہ ہوتا ہے، جو ان کی کرسی ہوتی ہے، کوئی چیز کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ فوراً لبیک کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین تھے، جو ایلیٹ کلاس طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم تو دیکھتے کہ تمہاری جو پیروی صرف یہ ارازل لوگ کرتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں وہ لوگ ارازل تھے، یعنی کمتر درجے کے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا درجہ کیا ہے. اللہ تعالی کے نزدیک تو وہ قابل تعریف لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس سے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب جو بھی لوگ آئے، یعنی ابو بکر میں بھی کوئی غرور تکبر نہیں تھا، حالانکہ وہ امیر تھے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں تھا. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے ایک محلے میں، ثقیفہ بنو ساعدہ میں اجتماع ہوا، تو اس موقع پر ابو بکر کی بیعت فوراً کر لی گئی، ان کو یعنی حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کرام کی نظر میں ابو بکر کی فضیلت بالکل واضح تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صحیح مسلم میں بھی ابو بکر کے فضائل میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے پہلے ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے اس کو ترک کر دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا کہ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا جو مشفقانہ خطاب ہے، دیکھیں آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کیا کہا، اے میری قوم دیکھو میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں، اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت بھی بخشی ہے جس کی حقیقت سے تم کو چھپایا گیا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یعنی ان کا نرم رویہ آپ دیکھیں۔ تو یہاں پر بات کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس تمہید کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ رسولوں کا انداز کیسے ہوتا تھا اپنی قوم کی سختی کے جواب میں، تو ایک دین کے دائی کو کیسے رویہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اس قصے سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی دعوت دین کے راستے میں آپ قدم رکھیں، فقول لہ قول لین لعلہ یتذکر او یخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، جبکہ فرعون تو بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر تھا، تو کس طریقے سے بات کرنے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طریقہ کار سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی رسول اکرم کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ والموعظہ الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سبحان اللہ، کہ اے پیغمبر لوگوں کو دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ اچھے طریقے سے، انہیں ان سے بحث و مباحثہ کرو تو بہترین طریقے سے کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جب دعوت دین کے راستے میں قدم رکھتے ہیں، اور ہر یہ مسلمان کی ذمہ داری، اصل میں ہم میں سے ہر مسلمان دائی ہے اصل میں، اور ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کام کے لیے ڈٹے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے اور اس کام میں لگے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہم میں سے ہر ایک کو اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوگی؟ نرمی، خوبصورتی کے ساتھ بات کرنا، دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لینا۔ یہ صفت جن کے اندر ہوگی وہ دعوت دین کا کام بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ صفت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ صفت نصیب ہوتی ہے، جو صبر والے ہوتے ہیں یا بہترین طریقے سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس کو نرمی دی گئی اسے بہت خیر کثیر دے دی گئی۔ الحمدللہ، یہ خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ ترش روئی، سخت کلامی، یہ دائیان دین کے لیے ایک طرح سے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا سورہ آل عمران میں، کہ آپ نرم دل ہیں اور رحم دل ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں صحابہ۔ اگر آپ تندخو ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو کیا ہوتا، یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو اسپیشلی جو لیڈرز ہوتے ہیں دین کے، دین کے کام کرنے والے کے جو لیڈرز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو بھی بہت نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور جو دائی دین ہیں بحیثیت دعوت دین کے، ان کو بھی نرمی سے کام لینا چاہیے۔ وہ جو آتا ہے نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو یہ خوئے دل نوازی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دعوت دین کا کام احسن طریقے سے ہو، تو ہمارے اندر وہ نرمی ہو، خوئے دل نوازی ہو، یعنی سب کا پاس و لحاظ ہم رکھنے والے ہوں، اور سامنے والے کو ایسے طریقے سے دعوت دیں، ایسے طریقے سے بات کریں کہ اس کا دل پسیر جائے اور وہ ہماری بات مان لے اور ہماری بات کو تسلیم کر لے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تو بہت کمتر لوگ ہیں، ہمارے برابر کے ہی نہیں ہیں، اور سارے کمتر لوگوں نے ہی آپ کی دعوت قبول کی ہے؟ ایسا ہوا تھا؟ جی ہاں، کن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو ہٹا دو یہاں سے، یہ جو عمار ہیں، صہیب ہیں، بلال ہیں، خباب ہیں، ان کو ہٹائیے تو ہم آ کر بیٹھیں گے. تو یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ہر نبی کے ساتھ ہوتا آیا ہے. تو ان کو بھی جواب دیا گیا تھا کہ یہ ان کو تو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے یہاں سے. یہ تو اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، اور نبیوں کو ہمیشہ کہا گیا کہ ہمیں انہی کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، ان کو ہم دور ہٹا نہیں سکتے. تو بہرحال نوح علیہ السلام شروع سے دعوت دیتے رہے، صدیاں بیت گئیں، ہزار سے یعنی 1000 سال میں 50 برس کم، یعنی 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام، لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے. کہا جاتا ہے کہ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا. جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح پر ایمان نہ لانا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کی کسی صورت گوارا نہیں تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا ولا یلد الا فاجرا کفارا، اے اللہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر ان کے لیے بد دعا کی اور خود عذاب مانگا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے بھلا، وہ تو کسی کام سے عاجز نہیں، بس اس کے لیے کسی چیز کو کن کہنا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے. وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے. اسی کی حکمت کامل اور اسی کی دلیل سبحان اللہ سب سے بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی دیکھ کر وہ لوگ مذاق اڑانے لگے. لیکن آپ دیکھیں کہ کون مذاق اڑانے والا باقی رہا اور کون باقی بچا. تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا وہ کیا ہوئے، غرق ہو گئے اور ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، قیامت کے دن پھر وہ قوم جھوٹ بولے گی. یعنی دنیا میں جو کفر کے لیے جینے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ان کا یہی شیوا رہا ہے. تو قیامت کے دن وہ جھوٹ بولتے ہوئے دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب. اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ ان کی قوم کہیں گی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نوح سے فرمائے گا تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد اور ان کی امت. تب ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. اور کس آیت کی بنا پر ہم گواہی دیں گے؟ سبحان اللہ، دیکھیں ہمارے لیے کتنا آنر ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کے حق میں امت مسلمہ گواہی دے گی. آپ بتائیں خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہماری؟ لیکن ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں کبھی، ہم نے تو جانا ہی نہیں کہ اس میں سے کون سی آیت ہے جس کو بطور دلیل بنا کر ہم گواہی دیں گے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے. سبحان اللہ، یہ امت اپنے سچے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق دے کر مبعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی قوم کو بہترین اور کامل ترین انداز سے تبلیغ کی. انہیں ہر اس کام کا حکم دیا جس سے انہیں دینی فائدہ حاصل ہوا، اور ہر اس کام سے منع کیا جس سے ان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو. سبحان اللہ، تمام انبیاء کی یہی شان اور کیفیت رہی ہے. وہ تو اپنی قوم پر شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی متنبہ فرمائے یعنی رسول اکرم نے، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی شان کے لائق حمد و ثنا کی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اس سے متنبہ کرتا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا، البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی. سبحان اللہ، کتنا ہم پر احسان ہے نا نبیوں کا، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد نبیوں کا، کہ کیسے ہمیں وہ اچھی باتیں بتا کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گمراہی سے بچ جائیں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں ہے، یعنی دجال ایک آنکھ والا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ کی جنت اور جہنم لائے گا، جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، میں تمہیں اسے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسے متنبہ کیا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کتنے خیر خواہ تھے اپنی قوم کے، انہوں نے بھی، یعنی نوح علیہ السلام کتنے ہزار سال پرانی بات ہے، لیکن انہوں نے بھی دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور ہمارے نبی نے بھی ہم کو اسے متنبہ کیا ہے. کشتی کے بارے میں امام سوری رحم اللہ بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تار کول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے. قتادہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی. لیکن اب دیکھیں یہ سارے اوپینین سے، یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے سب کی بات برابر ہے. اب ہم کو اس کی چوڑائی اور لمبائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سمندر اور پانی میں، یعنی پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی، تو اس کشتی کو باقی رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کس کے حکم سے وہ کشتی چل رہی تھی اور کس کے حکم سے وہ کشتی بچی ہوئی تھی. کسی انسانی ہاتھ کا کمال ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ وہ چاہے جتنی لمبی ہو جتنی چوڑی ہو، اس کی جتنی منزلیں ہوں اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہوں، پرندے ہوں یا جانور ہوں یا کوئی اور بھی، تو سب کے سب الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہی سے پھر اب نسل انسانی چل رہی ہے. تو کتنا بڑا معجزہ ہے یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہے ہمارے لیے. تو اب دیکھیں کہ ہم کو پورے نوح علیہ السلام کے جو واقعے سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن آگے آنے سے پہلے جیسے تنور سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تنور سے کہا گیا کہ تنور سے بھی آگ نکلے گی، یہ پانی، سوری، تنور سے پانی نکلے گا، یہ شروعات ہوگی. اور قرآن میں جو لفظ آتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق الیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا، تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی دو دو جانور لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہے اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے. تب یہاں پر تنور سے مراد کچھ علماء کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے بھی پانی نکلنے لگا. اور ابن عباس کی روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور جمہور علماء سلف کا یہی موقف، یعنی اوپینین ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے آگ نکلتی ہے وہ جگہ سے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا نا کہ وہاں سے پانی نکلے گا، تو آپ سوچیں کہ جس جگہ سے آگ نکل رہی ہو اس جگہ سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو آپ سوچیں کہ کتنا پانی ہوگا، ہر طرف پانی ہی پانی، آسمان بھی پانی برسا رہا تھا اور زمین بھی پانی بارش برسا رہی تھی، سوچیں کہ کیا حال ہوگا. اب دیکھیں ہم تو تھوڑے دن کی بارش سے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں نا، اور ڈر لگنے لگتا ہے زیادہ تیز آندھی سے، بارش سے، تو کم ہی لوگوں نے آپ کی بات پر ایمان لایا اور کم ہی لوگ اس میں سوار ہوئے. یعنی سوچے ذرا کہ اتنے طویل عرصے کی تبلیغ کے بعد جو انہوں نے ہر طرح سے ترغیب، ترہیب، وعدہ، وعید، ہر طرح انہوں نے طریقہ استعمال کیا، پوری قوت کے ساتھ دن رات تبلیغ میں لگے رہے، لیکن اس کے باوجود کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ 80 تھے، اور کعب احبار سے مراد کے مطابق 72 تھے، بعض نے کہا کہ 10 تھے، اور اسی میں ان کے تین بیٹے بھی شامل تھے. لیکن ایک بیٹا آلریڈی چھوٹ گیا تھا. بعض کہتے کہ آپ کی بیوی سوار ہوئی تھی, بعد میں اس کی ڈیتھ ہوئی, لیکن زیادہ تر رائے یہی کہ ان کی بیوی بھی اس میں موجود نہیں تھی کیونکہ اس میں سارے اہل ایمان تھے. پھر جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ارکبو فیہا بسم اللہ مجرحہ و مرسحہ, کہ کشتی یا کسی بھی چیز میں سواری پر سوار ہونے کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے الحمدللہ. یعنی کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے نا کہ جب ہم کسی کشتی میں کسی سواری پر سوار ہوں تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ سواری کا کیا ہونے والا ہے. اللہ ہی کے حکم سے وہ چلتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ رک سکتی ہے. اور وہ کشتی کیسی تھی؟ وہ یہ تجربہ فی موجن کل جبال, اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی. لہریں کیا تھی؟ گویا کہ پہاڑ تھے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ ایسے پہاڑ جیسی لہروں میں وہ کشتی چلنے لگی تھی. تو جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. مفسرین کہتے ہیں کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا. ابن عباس نے کہا کہ پانی کثرت سے نکل آیا, یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں, میدانوں, پہاڑوں, صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا, جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, سبحان اللہ. اور جو سب سے بہترین جملہ کہا جاتا ہے قرآن کا عربی زبان کے عروج پر پہنچا ہوا, وقیل یا ارض ابلعی ماء کی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر, کہ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو آج زمین میں جتنی بھی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے ہی نسل سے چل رہی ہے. تو بہرحال یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا. بعض جو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے, سام, یافس اور حام. ان تینوں کے تین تین بیٹے تھے, اور سام کی نسل سے عربی, فارسی اور رومی وجود میں آئے, یافس کی نسل سے ترک اور سقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے, اور حام کی نسل سے قبطی, سوڈانی اور بربر اقوام ہیں. اور جو بیٹا لہروں کی نظر ہو گیا تھا وہ کنان تھا کہا جاتا ہے, واللہ عالم. اب اس سے جو نتائج اور فوائد اور عبرتیں اور حکمتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا جو طریقے دعوت تھا, یعنی جس طریقے پر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی, یعنی توحید الہی کے پہلے دائی ہیں. سب سے پہلے ان کی قوم نے بزرگوں کے بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا, اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ انہوں نے شرک کا کام کیا. تو آپ نے, یعنی نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اس مشرک قوم کو توحید کی دعوت دی, اور ان کی طرف سے ملنے والی جو تکلیفیں تھیں, مصیبتیں تھیں, مشکلات تھیں, ان پر نہایت ہی صبر اور تحمل سے کام لیا. تو زندگی کے ہر دور میں قیامت تک کے لیے تمام داعیان توحید اور رسالت کے لیے ان کی زندگی میں شاندار اسوہ موجود ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی اور تاریخ دعوت سے توحید کا مطالعہ کرنے والے کو ایک نیا عزم, یقین محکم اور تازہ ولولہ نصیب ہوتا ہے. تو ان کی دعوت کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے. سب سے پہلی بات کہ ایک مدت تک دعوت کو خفیہ رکھنا اور پھر اعلانیہ دعوت دینا, جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا. اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کو تیری طرف رات دن بلایا, پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا, اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا. سبحان اللہ, آپ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ آپ نے پہلے ہی پوری طرح سے کھل کر دعوت دی یا دعوت کو سیکریٹ رکھا تھا؟ کیا رکھا تھا؟ سیکریٹ رکھا تھا. کتنے سال تک کی خفیہ دعوت کتنے سال جاری رہی؟ 3 سال تک. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن, ویری گڈ. اس کا مطلب آپ لوگ سیرت پڑھے ہوئے ہیں. تو دعوت کو سیکریٹ رکھنا یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ کار ہے. تو ایک دین کے دائی کو دعوت کو شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ اگر بہت زیادہ دشمنی پائی جاتی ہے معاشرے میں تو پہلے دعوت کو سیکریٹ طریقے سے شروع کیا جائے گا. دوسری بات, ایک تو دعوت کا طریقہ کہ ان کو نرمی اور خوبصورتی سے پکارنا, پھر دعوت کو خفیہ رکھنا, پھر قوم کی تندروئی کے جواب میں سختی میں ان کی سختی کے رویے میں نرمی سے جواب دینا. آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی قوم نے ہمیشہ ان کو بہت بدتمیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ جواب دیا, چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو, چاہے وہ ہود علیہ السلام ہو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. جب بھی سامنے والے لوگ یعنی جس قوم کو وہ مخاطب کرتے تھے جب انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ باتیں کی تو نبیوں کا جواب کیسے ہوتا تھا, بد تہذیبی کا جواب کیسے ہوتا تھا؟ نرمی سے, مہربانی سے, شیریں زبان سے. قوم کے جھٹلانے, گمراہ کہنے, غریب لوگوں پر تان و تشنیع کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ ان کی بد زبانیوں کا جواب انبیاء نے خوبصورتی سے دیا. ہمیشہ وہ قوم کو یا قومی ہی کہتے رہے, اے میری قوم, اے میری قوم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ایک دعوت دین کا کام کرنے والے کو یہ داعی دین کو کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. مومن کا معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. جتنا آپ کے اندر عاجزی ہوگی, جتنا نرمی ہوگی, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے. ہو حل قیاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جب آپ کو دعوت دین کا کام کرنا ہے تو اس وقت آپ کو نرمی سے کام لینا پڑے گا, لیکن جب حق اور باطل کا معرکہ پیش آئے اور جب میدان جنگ کی بات ہو تو پھر آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. پھر راہ حق میں آنے والی مشکلات اور استہزاء کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا, یعنی اس راستے میں مشکلات تو آئیں گی. اب دیکھیں اتنا لمبا عرصہ دعوت دینے کے بعد مخالفین کی کثرت ہونے کے باوجود, ان کا مذاق اڑانے کے باوجود, ان کی طرف سے تکلیفیں دیے جانے کے باوجود, آپ دیکھیں وہ دن اور رات اپنا مشن جاری رکھے رہے, ہے نا, لیلن و نہارا. یعنی انہوں نے دعوت دین میں کوئی کمی اور کسر کی, یا رات میں تھک گئے تو صبح نہ دیا ہو, صبح میں تھک گئے تو رات میں نہ دیا ہو, نہیں, بلکہ وہ دن اور رات اللہ تعالی کی بات کو پہنچاتے رہے اور پرواہ ہی نہیں کسی کی, نہ مشکلات کی پرواہ کی, نہ مصیبتوں کی پرواہ کی, نہ مذاق اڑانے والوں کی پرواہ کی. آپ کو یاد ہوگا سلمان فارسی کا, جب ایک بار یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا کہ اچھا تمہارے رسول تو تمہیں واش روم جانے کے بھی بارے میں بتاتے ہیں کہ واش روم میں کیسے جانا چاہیے اور کیسے اس کے آداب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو ایز اے الحمدللہ ایک پازیٹیو وے میں, ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر کہ جس نے ہمارے لیے ایسے نبی بھیجے جو ہمیں واش روم جانے کے بھی آداب بتاتے ہیں. تو مذاق اڑانے والوں کی ہم کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. چھوٹے سے سامنے والے کا کسی کی طرف سے دل دکھانے والی بات سے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے, جو راستے میں مشکلات آئیں گے کہ ہم یہ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے, ہم تو یعنی ہم اتنے نازک دل ہو جاتے ہیں کہ ہائے انہوں نے ہم کو فلان چیز کہہ دی, ہائے انہوں نے ہم کو ایسا جملہ کہہ دیا, ہائے انہوں نے ہم کو ایسا کہہ دیا, اب تو ہم یہ کام کریں گے نہیں, اور ناراض ہو کر بیٹھ گئے. تو اگر آپ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تو نقصان کس کا ہوا آپ بتائیں. دعوت دین کے راستے میں ایز اے دائی اگر آپ کام کر رہے ہیں, ایز اے ٹیم ممبر آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی ذرا سے مشکل والے رویے سے, مذاق اڑانے والے رویے سے دل برداشت ہو کر بیٹھ گئے, تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا اپنا نقصان ہوا نا. اللہ تعالیٰ کے جو دین کا کام ہے وہ تو چلتا رہے گا, لوگ کرتے رہیں گے الحمدللہ, جو سعادت مند لوگ ہیں ان کو یہ توفیق ملتی رہے گی. تو یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے, اصل میں اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے موقع بھی, تو اس کو ضائع نہ جانے دے. لوگوں کی ذرا سے مذاق سے دل برداشت ہو کر بیٹھ نہ جائیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اس کے بعد قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی کروانا. سبحان اللہ, یہ بھی ایک دائی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلائے, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فائدے پہنچائے ہیں اس کی طرف ان کو متوجہ کرائے, کیونکہ انسان بھلکڑ واقع ہوا ہے, وہ کبھی غور و فکر نہیں کرتا جب تک اس کو متوجہ نہ کروایا جائے. تو آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی تاکہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. انہوں نے کیا کہا تھا, واللہ جعل لکم الارض بساطا, اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے. سبحان اللہ, کہ یہی چیز ہم قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا, اور زمین سے کیسے تمہارے لیے غلہ نکالا. تو یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں. یعنی جب دعوت دین کا کام آپ کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ یعنی یہ بھی آپ بات کو مد نظر رکھیں کہ لوگوں میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلائیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ احساس دلائیں گے کہ یہ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے بنایا، زمین سے پھل ترکاری یہ سب کون نکال آتا ہے، وہ خود سوچیں گے کہ یہ جو مٹی کے بنے ہوئے بت ہے وہ تو نہیں نکال پاتے نا، وہ تو مالک نہیں ہے نا، وہ تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری زمین میں کوئی چیز گرو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، یا اگر تمہارے پاس قحط پڑ جائے تو نہ وہ کوئی رزق تمہیں، کوئی پھل تمہیں لا کر دیں گے۔ یہ سب لا کر دینے والا کون ہے، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے جو دی گئی نعمتیں ہیں اس کی یاد دہانی کروائیں۔ پھر راہ حق میں آپ کو اپنے عزیز لوگوں کی جدائی، قرابت دار لوگوں کی جدائی برداشت کرنا پڑے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راہ حق میں بعض اوقات آپ کو اپنے قریب ترین عزیزوں کی بھی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، کہ آپ کی انتھک محنت اور بے مثال دعوت اور ارشاد کے باوجود آپ کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے اور بالآخر آپ کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئے۔ تو یہ دکھ بھی نوح علیہ السلام نے بہت حوصلے اور پامردی سے برداشت کیا۔ تو اس طرح سے قیامت تک کے لیے نوح علیہ السلام ہمارے لیے ایک مثال بنے رہیں گے، آنے والے لوگوں کے لیے، کہ راہ حق میں آنے والے مصائب پر صبر تحمل کا ایک انمول نمونہ وہ چھوڑ گئے، اسوہ چھوڑ گئے ہمارے لیے، کہ اس راستے میں بعض اوقات آپ کو ہر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا نا کہ راہ حق میں آپ کو اپنے قریب لوگوں کی ناراضگی، جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو جدائی سہنا پڑے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء نے اپنے قریبی لوگوں کی جدائی برداشت کی اور یہ قربانی بھی دی۔ اسی طرح سے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقائق ہیں، یعنی زمین اور آسمان میں جو نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بہت ہی گہری علمی باتیں بتائیں جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار برس گزرنے کے بعد ہمیں سائنس اب بتا رہی ہے یہ بات، جبکہ قرآن تو کئی ہزار سال پہلے یہ بات بتا چکا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے قرآن میں، کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ یعنی جو قرآن کے قصے ہیں، تو سائنس اب ان کی نقاب کشائی کر رہی ہے جس کی تصدیق آج سے کئی ہزار سال پہلے ہو گئی تھی۔ جن علوم اور معارف سے دنیا آج انٹروڈیوس ہو رہی ہے، جن کو جدید تحقیقات کا نام دیا جا رہا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ان کی باتیں ہمیں بتا دی تھی۔ تو دو مثالوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورج کو دہکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایسا چراغ جو تیل وغیرہ سے جلایا جائے اور وہ ایک شعلے سے جلے۔ ایسے چراغ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سورج شعلہ زن گیسوں کا مجموعہ ہے، اس کی روشنی اور طاقت کا سرچشمہ اس کی سطح کے اندر ہونے والے ایٹمی دھماکے ہیں۔ اس طرح آج کا جدید علم قرآنی علوم ہے کہ حقانیت پر یہ بات یعنی ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سورج ایک شعلہ زن چراغ ہے جس کی روشنی داخلی دھماکوں کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا ہے، یعنی وہ ایک غیر روشن ڈھیر ہے جو روشنی دوسروں سے حاصل کر کے منور ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اسی بات کا اقرار کرتی ہے کہ چاند خود روشن نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس نے بنی آدم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی کا انحصار زمین سے اگنے والی نباتات پر ہے۔ اور آج کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ جو ماہرین حیاتیات ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ تمام حیوانات کے زندہ رہنے کے لیے زمینی نباتات ہی ضروری ہے۔ ایون اگر کوئی فش کھاتا ہے سمجھے، تو فش بھی کہاں سے، یعنی فش اگر چھوٹی فش کو کھا لیتی ہے تو چھوٹی فش کے بھی زندہ رہنے کے کیا اسباب ہیں، وہ کہاں سے غذا حاصل کرتی ہے؟ سمندر میں جو نیچے چیزیں ہیں اسی سے غذا حاصل کرتی ہے نا۔ تو لہٰذا ہر چیز کی اصل غذا یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزوں کے بارے میں بھی ہمارے انبیاء نے غور و فکر کی دعوت دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے جو طبقاتی کشمکش ہے, یعنی آج جس کا بہت زیادہ زور ہے اور پوری دنیا اسی کے مطابق چل رہی ہے. ایون آج کل تو سپر پاورز بھی اسی کی بنا پر بن رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہی حکومت کرنے کے لائق ہے کیونکہ ان کے سکن کا کلر کچھ اور ہے, یا وہی حکومت کرنے کے قابل ہے کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. تو جو طبقاتی کشمکش ہے, تو نوح علیہ السلام کے قصے سے ان کے دور میں جو نظام تھا اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طبقہ جو عمرا اور رؤوسا کا تھا, مالدار لوگوں کا, جبکہ دوسرا طبقہ غربا اور مساکین کا تھا, جو محنت مشقت کرنے والے لوگ تھے. اور جو مال و دولت والا طبقہ تھا وہ دنیاوی شان و شوقت کی وجہ سے حق قبول کرنے سے دور رہتے رہے اور یہ خیال کرتے رہے کہ جس دین کو ہمارے معاشرے کے حقیر, کمتر اور غریب لوگوں نے قبول کیا ہے وہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جبکہ غربا اپنی فطرتی خوبیوں کے باعث ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے جو امیر لوگ تھے ان کو سب کی بے عزتی محسوس ہوئی کہ اچھا یہ تو کمزور لوگ ایمان قبول کریں, اب ہم بھی ایمان قبول کر لیں گے تو ان کے برابر ہو جائیں گے. اس لیے وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم رہ گئے. اور غریب اس بات کو جان گئے تھے, اس راز کو جان گئے تھے کہ عزت و شان اور اعلی مقام اور مرتبہ اسی کا ہے جو پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے آج عروج پر ہے. لہٰذا آج ایسے امیروں کی کمی نہیں جو غریبوں کے ساتھ, ایون مسلمان بھی مسلم محفلوں میں شرکت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور ایسے امیر لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو زکوٰۃ کو ٹیکس سے بدتر, حج کو خامخواہ کا سفر اور دکان, اور روزے کو یعنی غریبوں پر واجب, اور نماز کو انتہائی ناقابل عمل خیال کرتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی خود مسلمان بھی آج کل, جیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ ایک کنٹری ہے جو پہلے مسلمان تھا اور آج بھی نام کا تو مسلمان ہی ہے, لیکن وہاں پر اسلام کو بہت زیادہ یعنی اس کی تصویر مسخ کی گئی. تو وہاں کے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ حج پر گئے ہیں کبھی؟ تو کہا کہ اچھا حج کو جانے کی قدرت میں اتنا پیسہ وہاں کیوں خرچ کروں, نعوذ باللہ. تو یعنی کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ جو کیپیٹلزم ہے یا کلاس سسٹم ہے, یہ اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے. ہمیشہ انبیاء اس سسٹم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ اسی سے معاشرے میں ایک طرح سے ایک بدلہ لینے کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بڑھتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ جب امیر کے اندر عاجزی آئے گی اور وہ غریب کا خیال رکھے گا, تو کیا کوئی غریب اس سے دشمنی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جی ہاں بالکل, برہمنوں میں بھی وہی سسٹم ہے کہ یعنی ایک کمتر ایک اعلیٰ. اور آج کل دنیا میں بھی جو اسکن کی بنا پر وہ کہا جا رہا ہے کہ اسکن کی بنا پر بس ہم ہی حکومت کرنے کے قابل ہیں, باقی سارے لوگ ہمارے غلام ہیں, جس کی آج ہم زندہ مثال حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. ابھی روز جو خبروں میں آپ سنتے ہوں گے تو وہ سن ہی رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نعوذ باللہ ہم ہی حکومت کرنے کے قابل ہیں, سب نے ہماری بات سننا چاہیے چاہے ہم کتنا بھی ظلم کریں. اسلام میں کلاس سسٹم نہیں ہے, انبیاء ہمیشہ اس کلاس سسٹم کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. اگلی بات, ایمان کے بغیر قرابت داری کچھ سود مند نہیں. سبحان اللہ, یہ سب سے اہم بات ہے کہ اصل رشتہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ خونی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ڈوبنے غرق ہونے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھ سے میرے اہل کا وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو اور جو ایمان لائے ان کو لے کر نکل جانا کشتی میں, وہ بچا لیے جائیں گے. تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تو ڈوب گیا جبکہ وہ میرے اہل میں سے تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے جاہلوں والی باتیں کرتے ہو, یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی. تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ میں ایسی باتیں کروں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خونی رشتہ کوئی کام کا نہیں ہوتا اگر وہ ایمان ساتھ میں نہ ہو, لیکن اگر ایمان ہو تو اگر خونی رشتہ نہ بھی ہو تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک سب سے اہم بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ رشتہ داری, قرابت داری کتنی ہی گہری اور مضبوط کیوں نہ ہو, ایمان باللہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی, بلکہ ہر شخص اپنے قول اور فعل کا ذمہ دار ہے. اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ کی نافرمانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو پھر ناکامی اس کا مقدر ہوگی. نوح علیہ السلام کا جو ذاتی بیٹا تھا اور ان کی بیوی, لیکن وہ دولت سے, ایمان کی دولت سے محروم تھے وہ لوگ, تو کافر قوم کے ساتھ وہ قرار پائے, انہی کا حصہ ٹھہرے, جبکہ ایمان لانے والے اجنبی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی سے فائدہ اٹھانے والے بنے. اس سے معلوم ہو کہ قرابت داری ایمان باللہ کی قائم مقام ہرگز نہیں. اسلام نے رشتہ داروں کے عظیم حقوق مقرر کیے ہیں اور ان سے صلہ رحمی کی تاکید کی ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کچھ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضمانت ہیں. رسول اکرم نے اسی بنا پر اپنے خاندان کو جمع کیا، ایک ایک کو آواز دے کر فرمایا کہ اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو. اے عبد شمس کے بیٹو، اپنے نفسوں کو جہنم سے آزاد کرا لو. اے بنی عبد مناف، خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو. اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو. اے عبد المطلب کی اولاد، خود کو آگ سے آزاد کرا لو. اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو آگ سے بچا لو. میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ نفع نہ دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہاری رشتہ داری نبھاتا رہوں گا. سوچیں ذرا، یعنی جب رسول اکرم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یہ بات، اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے، تو آج ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم نبی کا دامن تھام لیں گے؟ تو اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا ایمان اور اپنا عمل صالح ہی کام آئے گا. تو لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے جو اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ چونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سید ہیں، ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے احبا ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، حالانکہ خالی دعوے ہوتے ہیں اور عملاً کچھ نہیں ہوتا، نہ ایمان باللہ اور نہ عمل صالحہ، اس لیے ہماری نجات یقینی ہے. حالانکہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے. تو کبھی بھی ان خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ہمیں بچا لے گا یا فلاں وجہ سے ہم بچ جائیں گے، نہیں. تو خونی رشتے بھی نہیں کام آ سکتے. جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے تو آپ بتائیے کوئی نبی کسی اور کو بچا سکتا ہے بھلا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے اور یہ چلتی رہے گی قیامت تک کے لیے. نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی لوگوں کو، تو معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا. جو امیر طبقہ تھا، جو ایلیٹ کلاس لوگ تھے، جو وہاں کے یعنی ہولڈ رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب ان کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کر دی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو. کیونکہ حق بات کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینا اور ان کے اوپر زندگی تنگ کر دینا ہمیشہ سے یہ شیطان کے چیلوں کا کام رہا ہے، اور اسی طرح سے حق و باطل کی مورا کاری ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، غزہ کا حال ہمارے سامنے ہے کہ دن دہاڑے ان کے اوپر اس طرح سے حملے کرنا، ان کے بچوں کو، ہاسپٹلس کو ختم کرنا، یہ سب کیا ہے دیکھا جائے تو. تو یہاں پر حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس قصے میں کہ جو داعیان حق ہے ان کو ہمیشہ میدان میں اس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ خندہ پیشانی سے کرتے بھی ہیں. اس راستے میں ملنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، صبر اور تحمل سے کام لینا تاکہ اپنا مشن مکمل ہو، اور اس مشن کو ایک مکمل ولولے کے ساتھ جاری رکھنا، ایک عزم سے جاری رکھنا، یہی مومن کی شان ہے. کیونکہ حق اور باطل کی یہ مورک آ رہی شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی. جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے چیلوں سے یہ مورکا جاری رہے گا. اس لیے دعوت و توحید کا کارواں رکنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کارواں کو اپنے رہبر اور رہنما، اپنے جد امجد انبیاء نوح علیہ السلام کے اسم مبارک سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، جو عظیم حوصلے، صبر و تحمل، استقامت اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ ثابت قدم رہے. سبحان اللہ، کیسی ان کی زندگی تھی آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی، جس میں ہمیں صرف اور صرف عزم ہی نظر آتا ہے، جس میں ہمیں صرف اور صرف حوصلہ ہی نظر آتا ہے اور ثابت قدمی ہی نظر آتی ہے. تو ہمیں کیا مشکلات میں یہ راستے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ڈٹے رہنا چاہیے؟ یعنی اس راستے میں پہلی بات تو اس راستے کی طرف آنا، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو اپنی آزادانہ زندگی گزارے ہیں، بس صبح اٹھو، کھاؤ پیو، ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ، سو جاؤ، بس شاپنگ، کپڑے یا بس ہلا گلا. تو یہ زندگی ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی. مومن کو اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا چاہیے، با مقصد زندگی گزارنا چاہیے. کیونکہ اسی طرح سے کھانا پینا بس ہلا گلا یہ تو مشرک بھی کر رہے ہیں، لیکن مومن تو ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے نا دنیا میں. اس کو امت وسط بنایا گیا ہے، اس کو کل قیامت کے دن گواہی دینی ہے، اور انبیاء کے وارث ہیں امت مسلمہ کے لوگ. تو ہمیں اپنا کام انجام دینا ہے. تو ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے بس صرف. تو یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے، یہ ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ ابد تک جاری رہے گی. جو اہل حق ہیں ان کو اس راستے پر چلنا بھی پڑے گا اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اس راستے میں مشکلات آتی ہیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. ان کا درجہ اور رتبہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا. یہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی. پھر اس کے بعد جو اصل قدر و قیمت ہے وہ عزم اور ہمت میں ہے, نہ کہ کثرت میں. نہیں, کبھی بھی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی کم لوگ ہیں تو ارے ہماری بات پر تو بہت ہی کم لوگ قبول کریں ہماری دعوت کو, اور ہمارے یہاں تو بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں, ہمارے پاس تو زیادہ لوگ نہیں آتے. تو ہمیشہ سے جو تعداد رہی ہے حق کو ماننے والوں کی وہ قلیل ہی رہی ہے. تو نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی جدوجہد, اتنی مسلسل پہم, صحیح عمل اور مسلسل دعوت توحید کے باوجود صرف 80 لوگوں کا ایمان لانا اور باقی سارے کے سارے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے, ضد اور غرور میں غرق رہے. تو سبحان اللہ, یہ جو اتنی یعنی بہت ہی مبارک جد و جہد ہے, یہ جو دائیانہ کردار ہے, یہ نبیوں کا جو کام ہے, ان دن رات کی محنت شاقہ کے باوجود اتنے کم لوگوں کا ایمان لانا. تو یہ جو دائیانہ دین ہے, دین کے دائی ہیں, ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے اصل میں, کہ یہ پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مسلسل کوشش کے بعد چند لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں. تو اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارا عزم مان پڑنا چاہیے, بلکہ ہماری ہمتیں ہمیشہ جمع رہیں, ہمیشہ ایک نئے ولولے امنگ سے اپنا مشن ہم جاری رکھیں. کیونکہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انبیاء سے, ان کے پیروکاروں سے, جو بھی دعوت دین کے راستے میں کام کرتے ہیں, ان سے ہمیشہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش دیکھے گا, تمہاری صحیح دیکھے گا, نہ کہ تعداد دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوں گے, چاہے ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو. اور اکثر یعنی ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں. ولکن اکثرہم یجہلون, اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. وما کان اکثرہم مومنین, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں. تو ہمیشہ قلیل لوگ ہی بات مانتے رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیان حق کو ایمان والوں کی قلت ہونے پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ 10 سے کم پیروکار ہیں, کسی کے ساتھ 1-2 ایمان والے ہیں اور کسی کے ساتھ ایک بھی مومن نہیں. صحیح مسلم, کتاب الایمان. اب آپ سوچے کہ جن لوگوں نے دعوت دین کا کام کیا لیکن کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا. اب خود دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے شہر میں جب دعوت دی تو کون تھا ان کے ساتھ جب وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے, سوائے ان کی بیوی کے اور اپنے بھتیجے کے, یعنی لوط علیہ السلام کے. تو عزم اور ہمت کے ساتھ ہمیں اس کام میں لگے رہنا ہے, اور اصل جو ہے ہمارے ہمت اور عزم کو دیکھا جائے گا, اسی کی قدر و قیمت ہوگی, نہ کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل رہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. اب دیکھیں فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل, ان کا کیا معاملہ رہا. ایک کتاب تھی کہ اولو العزم کون ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی ایک ہوتا ہے بہادری اور ایک ہوتا ہے اولو العزم. یعنی جب ہر طرف سے آپ کے اوپر مشکلات کا سامنا اور آپ اس کے باوجود بھی حق پر ڈٹے رہیں اور آپ کمپرومائز کرنے والے نہ بنیں, وہ اولو العزم لوگ ہوتے ہیں. اور سارے انبیاء کی یہ خصوصیت رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا کیے جو ماشاءاللہ ان کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتے تھے. جیسے کہ جب فتنہ خلق قرآن پیدا ہوتا, آپ کو معلوم ہوگا کہ امام احمد بن حنبل پر کتنا ظلم ڈھائے گیا, کوڑے برسائے گئے, بھوکا رکھا گیا, پیسوں کی لالچ دی گئی, ہر طرح سے ان کو تکلیف دی گئی, زنجیروں سے ان کو باندھ دیا گیا. لیکن کیا ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش آئی؟ کیا وہ متزلزل ہوئے؟ کیا انہوں نے کمپرومائز کیا اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد؟ نہیں, بلکہ اپنی بات پر ڈٹے رہے, حق بات پر ڈٹے رہے. تو یہ جو راستہ ہے یہ اتنا آسان راستہ نہیں, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ کہ اچھا دین کا کام کرنا مطلب بہت ہی آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہونے لگے گی, بہت زیادہ آپ کے اوپر خوشیاں آئیں گی, مشکلات کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. اس راستے میں یعنی جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے, آزمائش آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے آزمائش کے موقع پر جو چیزیں آپ کو نہیں دی گئی ہیں یا جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں یا شکایتیں کرتے ہیں. تو یہ قدم قدم بلائیں اس سوادے کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جیسے زندگی ہو پیاری. تو داعیہ نے دین عزم والے ہوتے ہیں, ہمت والے ہوتے ہیں, استقلال ہوتا ہے ان کے اندر, ثابت قدمی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس پر ڈٹے رہیں, جمے رہیں. اور کم لوگ بھی آپ کی بات مان لے تو اس پر پریشان نہ ہوں. پھر سنت الہی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی حق والوں کا ساتھ دیتا ہے, اور ایک طرح سے بد دعا کا جواز کب نکلتا ہے کہ کب ہم کس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں, تو قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ان میں رسول بھیج کر کتابیں نازل کر کے انہیں ایمان لانے اور حق کی راہ قبول کرنے کی دعوت یہ موقع دیتا ہے. جب نبی اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیتا ہے اور تبلیغ مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وعدہ اس قوم پر پورا ہو جاتا ہے. جب تک مومن قوم میں موجود رہتے ہیں ان کی مہلت باقی رہتی ہے, لیکن جیسے ہی معاشرہ صالح لوگوں سے خالی ہو جاتا ہے بد کردار اور گنہگاروں پر عذاب الہی آتا ہے, جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا. نوح علیہ السلام مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر بستی سے نکل گئے تو باقی لوگ غرق کر دیے گئے. نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار پر اتمام حجت ہو جائے, ان کی سرکشی اور بدماشی حد سے بڑھ جائے اور مومن مغلوب ہو جائیں تو کفار کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے, جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے التجا کی تھی کہ انی مغلوب فانتصر, کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں, میری مدد فرما, میں بے بس ہوں تو میری مدد کر. اور کہا تھا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, کہ اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ, اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان سے پھر ایسے ہی کافر ہی پیدا ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم نے بھی کی تھی بد دعا کسی کے لیے. جی کس موقع پر کی تھی؟ نہیں, طائف کے لیے تو دعا کی تھی رسول اکرم نے, طائف کے لیے دعا کی تھی رسول اکرم نے, بد دعا کی بات کی جا رہی ہے. جی نہیں, بدر کے موقع پر بھی بد دعا نہیں کی تھی, وہ بھی دعا تھی. جی نہیں, رونگ, ابھی تک کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. جب بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اور جب 70 جی ہاں حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا, رجی اور بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا, تب رسول اکرم نے ایک مہینے تک کے ان قبیلوں پر عقل اور جو بد دعا فرمائی تھی, قبیل مظر اور عقل پر بد دعا فرمائی, اور قریش کے سرداروں ربیہ شیبہ اور عتبہ پر بھی بد دعا فرمائی تھی جب ان کی اذیتیں بڑھ گئی تھیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرین. تو بد دعا کا جواز نکلتا ہے کہ جب وہ لوگ حد سے بڑھ جائیں اور مومن مغلوب ہو جائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی آزمائش, نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے, ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی ابتلا سے انہیں ایمان میں پختگی اور اعتماد اور یقین عطا کرتا ہے. کبھی یہ انفرادی ہوتا ہے امتحان, کبھی اجتماعی ہوتا ہے کہ ان نفی ذالک لآیت و ان کنا لمبتلین, یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان و مال کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. تو اگر اللہ کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں, کبھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا ہے, کبھی تکلیف بڑھ جاتی ہے, کبھی ہر طرف سے, خاندان کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے, اولاد کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے, بہت ساری طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے, یعنی دائی دین کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سارے کام اچھے ہی اچھے ہوتے چلے جائیں. آزمائشیں تو آتی ہیں, اور یہ آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مومن کے ایمان کو مزید پختہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اسے اور قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو, کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یعنی مزید اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں یہ آزمائشیں. تو ایسی جو باد مخالف, یعنی ایسی ہوائیں ہیں تیز ہوائیں مخالفانہ, اس سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. تو دعوت کے اس مشن میں, بلکہ مقدس مشن میں جو لوگ بھی جڑے ہیں اس سے, تو ہر فرد کو آزمائش اور مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, تو اس کو وہ رحمت اور جو خوشخبری ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے, اور اسی وجہ سے اس کو نیا حوصلہ اور ہمت ملے گی. اس کے برعکس کفار کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ان کو دنیاوی مال و دولت سے مزید عطا، ان کو مزید عطا کرتا جاتا ہے، ان کی شان و شوکت بڑھاتا ہے، وہ اسی میں مگن رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں عذاب الہی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور پھر وہ دنیا اور آخرت میں بڑے نقصان اور خسارے سے دوچار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے کہ ہم ایسا غفلت کا شکار ہوں دنیاوی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے. تو یہ جو آزمائش ہیں دراصل انسان کو مزید اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا آزمائے گئے، اولاد کے لیے دعا کی تو کتنے 90 سال کے بعد دعا قبول ہوئی ہے نا. اسی طرح سے بیٹے کو چھوڑ دینا پڑا، بیوی کو چھوڑ دینا پڑا، آگ میں کودنا پڑا، کتنی آزمائشیں آئیں. تو کیا اللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ان پر کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہتے اپنے بندوں کو اس راستے میں، اور تبھی ان کو لیتا ہے. تو اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی لیکن ان کو برداشت کرتے رہنا ایک مومن کا کام ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو اس راستے میں جو کفر اور کافر ہیں وہ ہر طرح سے ستائیں گے، کیونکہ ان کو تو توحید پسند ہی نہیں آتی ہے نا، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل حق کے لیے، وہ انہی کو نصرت اور کامیابی سے نوازتا ہے. پھر ایک اور سب سے اہم بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اور ان کا جو آپس کا کنورزیشن تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے یکساں رہتی ہے، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو. کہ ان کا بیٹا بری صحبت میں تھا، نبی کا بیٹا تھا، لیکن نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی ان کی بات نہ سن سکا. تو ہمارے یہاں پر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا جو دین کا کام کرنے والے ان کا پورا خاندان ہی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں؟ جب نبی کا بیٹا خود نبی کی بات نہیں مان سکا یا نبی کی بیوی ان کی بات نہیں مان سکی، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ، یا ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ان کے پورے خاندان والے ہی سب کے سب نیک ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو وہ تو ایسے ہیں، فلاں ان کا بیٹا ایسا ہے یا ان کی بیٹی ایسی ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں یا اولاد نیک ہو تو ان کے والدین بھی لازم ہے نیک ہوں گے، یا والدین نیک ہو تو لازم ہے کہ اولاد بھی نیک ہوگی، یا پورے بہن بھائی بھی نیک ہوں گے، یا پورے خاندان والے ہی نیک ہوں گے. تو سارے رشتے دار، چچا خالہ، ماموں، تایا، پھوپا، یہ سب تو نہیں ہو سکتے نا نیک. تو ہر ایک کا اپنا اپنا، یعنی جس کے اندر جتنی، جس کو جتنی توفیق ہوگی وہ اتنا خیر کو قبول کرتا جائے گا. کسی ایک خاندان کے کسی ایک کا، کسی دائی دین کا نیک ہونا اس بات کا ثبوت کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے سارے خاندان والے ہی نیک ہوں گے. جب نبی، یعنی نوح علیہ السلام، آپ خود بتائیے کہ نوح علیہ السلام نے یہ چاہا ہوگا کہ ان کا بیٹا بگڑ جائے، یا نوح علیہ السلام نے یہ چاہا ہوگا کہ ان کا بیٹا ایمان سے محروم رہے؟ نہیں. تو یہاں پر ہم کیسے کہتے کہ اچھا دیکھو ان کا، وہ ان کے بچے تو ایسے نظر آتے ہیں؟ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے برے نکلے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے ایسا. تو بعض جتنے بھی مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بری صحبت کا اثر تھا. اصل میں بری صحبت کا انجام کیسے ہوتا ہے پھر؟ کہ آغوش نبوت میں پرورش پانے کے باوجود ایمان نہ لایا اور بالآخر عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا. اب دیکھیں کہ اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بری صحبت کا اثر تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ایمان قبول نہ کر سکا اور کافروں ہی کے طور طریقے کو اپناتا رہا، اور آخر کار یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور وہ اس لہر کی نظر ہو گیا. اب دیکھیں کہ جو، چونکہ اس نے ایمان نہیں تھا، لہٰذا اسی لیے تو اس نے کہا تھا نا کہ مطلب جب نوح علیہ السلام اس کو محبت سے بلا بھی رہے کہ تم آ جاؤ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج کے دن کشتی کے علاوہ کہیں بچاؤ نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں اس کو بھروسہ کس پر تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے میں لہروں سے بچ جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لہریں کیا تھی، وہ تو گویا ایک پہاڑ تھی، اور وہ اسی وقت اس لہر نے اس کو آ لیا، غرق ہو گیا وہ بھی اس میں. تو اسی لیے ایکچولی یہ چیز انسان کو نہیں، جو کفر ہے وہ انسان کو چیزوں پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، جبکہ ایمان ہمیں کس پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالی کی ذات پر. اور سب سے بڑھ کر سہارا کس کا ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ اللہ کے سہارے سے بڑھ کر بھی کسی کا سہارا ہو سکتا ہے؟ تو جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، جس نے اللہ پر توکل کیا، اس نے سب سے مضبوط سہارا تھام لیا، الحمدللہ. تو ایمان ہمیں کتنا فائدہ دیتا ہے. تو بری صحبت سے بچنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا تھا بہت خوبصورت مثال سے، کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے. خوشبو بیچنے والا تمہیں تحفے میں خوشبو دے گا, تم اس سے خرید لو گے یا کم از کم تمہیں اس سے بہترین خوشبو آئے گی, جبکہ بھٹی میں پھونکے مارنے والا اور آگ جلانے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے بدترین بو آئے گی. صحیح مسلم. اس لیے نیک لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے اور نیک لوگوں کی کمپینشپ اختیار کرنی چاہیے, اور ایسی محفل اور مجلسوں سے دور رہنا چاہیے جہاں پر دین بیزاری کی باتیں ہوتی ہو یا گناہ کی بات ہوتی ہو. اور کبھی کسی کے اوپر یہ نہ کہیں کہ کسی کی تربیت پر نام نہ رکھیں کہ فلاں نے کیسے تربیت کی بچوں کی. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی بری تربیت نہیں کرنا چاہتے, کوئی بھی نہیں. ہر کوئی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے, لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی صحبت کیسی رہی. بعض اوقات بچے بگڑ جاتے ہیں اچھی تربیت کرنے کے باوجود بھی, اور بعض اوقات تربیت نہ بھی ہو تب بھی بچے اچھے بن جاتے ہیں. تو ڈپینڈ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو ان کو کیسی ہدایت ملی ہے یا ان کے اندر کیا خواہش ہے, اس پر ڈپینڈ ہوتا ہے. پھر استقلال اور استقامت, اس دین کے راستے میں یا دعوت حق کی کامیابی کے لیے صبر و ثبات, تحمل, برداشت, استقامت, ڈٹرمنیشن یہ ایک بنیادی شرط ہے. نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی جدوجہد ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جو بھی داعیان حق ہیں تو ان کو راہ حق میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, لیکن یہ چیزیں ان کی ہمت کو پست نہ کرے بلکہ نئی ہمت ان کے اندر پیدا ہو, نیا ولولہ ہو, نیا جذبہ ان کو ملے. نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ناسازی حالات میں بھی ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے, راستے کی دشواریوں میں بھی ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے, ساتھیوں کی قلت کے باوجود بھی ہمیں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, تنگ دستی کو کبھی خاطر میں نہ لانا چاہیے, کیونکہ مومن جتنا بھی کمزور ہو اور اس کا دشمن کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو, بالآخر مومن کامیاب رہتا ہے اور کافر ہی ہلاک ہوتا ہے. چاہے وہ کتنی بھی چالیں چلے وہ نامراد رہتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرے, صبر کا دامن تھامے رکھے اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جائے. پھر اللہ تعالی کی طرف سے نصرت اسے حاصل ہوتی ہے الحمدللہ, اور وہ دشمن پر حاوی ہو جاتا ہے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے, اللہ تعالی فرماتا ہے. پھر آخری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ بتوں کا بے حقیقت ہونا. نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے اور یہ نیک بزرگوں کے نام تھے. جب یہ بزرگ ختم ہوئے, فوت ہو گئے, تو قوم سخت غم زدہ ہوئی اور انہوں نے ان کے بت بنا لی. شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کہ اچھا ان کی تصویریں بنا لو, پھر کہا کہ تصویریں مٹ جائیں گی, ان کے بت بنا لو تاکہ ان کی باتیں تم یاد رکھ سکو. دھیرے دھیرے وہ باتیں تو وہ بھول گئے اور انہیں کی پوجا کرنے لگے. ان کا پھر عقیدہ یہ ہونے لگا کہ یہ بت انہیں روزی دیتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, اولاد سے نوازتے ہیں اور ان کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں. جب نوح علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بت ہماری مدد کریں گے, لہٰذا جو عذاب لانا چاہے لے آؤ. اور اپنی قوم کو وہ یہی نصیحت کرتے رہے کہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا, لیکن جب عذاب آیا تو یہی لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بت جو عقل و شعور سے آ رہی تھے ان کی کوئی مدد نہ کر سکے, بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی غرق ہو گئے. سبحان اللہ. تو جس طرح قوم کے بت بے حقیقت نکلے تھے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو بھی خود ساختہ بت ہم لوگوں نے آج بنا رکھے ہیں کچھ لوگوں نے, وہ سب مدد سے آ رہی ہیں, نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. تو جب یہ بت یا جو بھی عذاب آتا ہے تو پھر نہ زمین ان پر روتی ہے نہ آسمان ان پر روتا ہے. جب یہ تباہی آتی ہے تو کوئی ان کے اوپر آنسو بہانے والا بھی نہیں رہتا. فاتبرو یا اولی الابصار, کہ بس عبرت حاصل کرو اے عقل رکھنے والو یا عقل و شعور رکھنے والو ان واقعات سے. تو سبحان اللہ, نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک دائی کے لیے ان کے کردار میں بہت زیادہ سبق ہے, اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انبیاء کے واقعات سے سبق سیکھنے والے بنے. اور دیکھیں, آسانی والی زندگی, تعیش والی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے. آپ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے صرف دن رات آرام سے جب چاہیں سوئیں, جب چاہیں اٹھیں, جب چاہیں کھائیں پیئیں, جب چاہیں کچھ بھی کریں, لیکن ایک مومن کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہوتی. مومن کی زندگی کچھ اصولوں کی پابند ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایش و آرام نہ کریں. آپ ٹھیک ہے, آپ آرام دہ بستر پر سوئیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کریں. آپ اپنے کاموں کو یا اپنے اوقات کو اس طرح سے مخصوص کریں, ٹھیک ہے, انٹرٹین بھی کریں, آپ پکنک بھی منائیں, اس کو منع نہیں کیا گیا ہے. آپ جو سہولتیں ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھائیں, اس میں بھی اس کو بھی منع نہیں کیا گیا ہے, کوئی بات نہیں. یعنی آپ, لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ایسا یعنی طریقہ ہو یا آپ کے اوقات مخصوص ہوں کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے بھی بنیں, اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں, نبیوں کی پیروی کرنے والے بنیں اور ان کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھنے والے بنیں. اس کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت ہو, اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اور انسان چاہے تو اپنے 24 گھنٹوں میں سے ضرور ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکال سکتا ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت وقت دیا ہے. تو لہٰذا اپنے اوقات کو تقسیم کریں, اس کو ہر کام میں لگائیں, اللہ کی عبادت میں بھی, اللہ کی اطاعت میں بھی, دعوت دین کے لیے بھی, اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں, جو بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. اور جب ہم دین کے راستے کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں بہت برکت بھی عطا کرتا ہے. ہمارے بہت سارے کام اتنے ایسے چٹکی بجاتے ہو جاتے کہ ہم خود تصور نہیں کر سکتے الحمدللہ. تو ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریے, کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. زندگی ہمیں ایک ہی بار ملی ہے, اور اسی زندگی میں اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا ہے. تو لہٰذا ہم اس راستے میں اپنا وقت, اپنا مال, سب کچھ لگانے والے بنے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک عزم, ایک حوصلہ اور استقامت پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی سیرت اپنانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.